والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال تبارك وتعالى في مقام آخر لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون قال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدق رب الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل قدر معزز حاضرین بزرگوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں آج جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات سے پھر مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں آج قرآن پاک کی بیان کردہ واقعات سابقہ امتوں کے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی اور ابتدائی واقعات و حالات ہر دور میں دین اور اسلام کے لیے اٹھنے والی آواز اور اس کے اوپر مصائب و آلام کا پیش آنا اور اس کے نتائج, اس سلسلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جب بھی کسی حق و صداقت کے داعی نے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے عالم اٹھایا, شروع شروع اور ابتدا میں اسے طرح طرح کی آفات و ملیجات اور مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا, اس کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی تعداد نہایت قلیل اور کم, مخالفین نے راستے روک کے سمجھایا اور پھر ان کی مخالفت اور ان کی عداوت اور دشمنی اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ پتھر مارے, یہاں تک کہ ناحق مسلمانوں کو قتل کیا, اپنے شہر اور اپنے وطن سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. اہل حق نے بڑی استقامت اور جرأت کے ساتھ تمام تر مصائب و آلام اور پریشانیوں اور تکلیفوں اور دشمنیوں کا سامنا کیا اور اس عزم اور بھروسہ کے ساتھ چلتے رہے کہ اول تو ہماری زندگی میں نہ صحیح تو آنے والی نسلوں میں آج کی ہمارے مصائب و آلام کے برداشت کرنے اور آج کی دی ہوئی قربانیوں کا ثمرہ ضرور سامنے آئے گا, اور یہ اللہ تعالی کا ایک قانون ہے کہ خواب دیکھا اگرچہ رات کے کچھ حصے میں جاتا ہے, منصوبہ بنایا اگرچہ چند گھنٹوں میں جایا جاتا ہے, بلڈنگ کا نقشہ اگرچہ چند دنوں میں تیار ہو جاتا ہے, لیکن اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانا, خواب کی تعبیر کا سامنے آنا, طے کردہ منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے ایک بڑا مرحلہ درکار ہوتا ہے. نقشے کے اندر رنگ بھر کر اسے صحیح معنوں میں اس انداز میں اس زمین پر کھڑا کرنا, اس کے لیے سالوں بیت جاتے ہیں, اس کے لیے لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں, اس کے لیے ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, ہزاروں انسانوں کا پسینہ بہتا ہے اور لوگ اس کے اندر خون پسینہ ایک کر کے اس بلڈنگ کو مکان کو اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. قرآن پاک ہی کو دیکھیے کہ رات کے ایک حصے میں ایک بیٹے کو ایک بچے کو خواب آتا ہے اور وہ بچہ صبح کو بیدار ہو کے اپنے والد محترم سے کہتا ہے, اے والد محترم رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین, میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے گیارہ ستارے اور چاند سورج یہ دونوں مل کر یہ تیرہ کی تیرہ چیزیں مجھے سجدہ کر رہی ہیں. خواب دیکھنے والا ہونہار بیٹا یوسف ہے اور خواب کی تعبیر بتلانے والے والد محترم اللہ کے نبی یعقوب ہے. باپ سمجھ گئے کہ بیٹے نے خواب کیا دیکھا تو فرمایا بیٹے اسے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کروں. یہ ایک خواب تھا, پھر ایک سلسلہ چلا, بھائیوں تک خبر ہوئی, جان کے دشمن بنے, اٹھا کر باہر لے گئے کنویں میں ڈال دیا, قافلے والے لے گئے مصر میں بیچ دیا, فروخت ہوتے ہوئے محلات میں پہنچے اور جب دامن پہ کسی نے نقطہ لگانے کی کوشش کی اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے دوڑے اور پھر ان ظالم اور الزام لگانے والی عورتوں سے پناہ مانگتے ہوئے جیل میں چلے گئے. جیلوں سے نکلے تو مصر کے تاج و تخت کے مالک بن گئے. قحط سالی برپا ہوئی, لوگ دور و دراز سے آئے تو کنویں میں ڈالنے والے بھائی یوسف کے سامنے گندم لینے کے لیے آ گئے. وہ سامنے آئے, معاف کر دیے, پھر اپنے والد محترم کو پیغام بھجوایا. جو والد یوسف کے غم میں روتے روتے آنکھوں کا نور ضائع کر بیٹھے تھے, یوسف کی قمیض چلی آنکھوں پہ آئی, انہیں بینائی مل گئی. اب یوسف علیہ السلام کے والد اور آپ کی والدہ جو کہ آپ کی خالہ تھی, وہ دونوں اور تمام کا تمام خاندان کنار سے مصر کی طرف روانہ ہوا. جب مصر میں آئے استقبال کیا, ورافع ابویہ علی العرش, اپنے ساتھ اپنے والدین کو عرش کے اوپر تخت کے اوپر بٹھایا, وخروا له سجدا. جب یوسف تخت پہ بیٹھے تو گیارہ بھائی اور والدین یوسف کے سامنے سجدے میں پڑ گئے. وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیاي, ابا جان یہ ہے وہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا, جو بچپن میں میں نے دیکھا تھا, گیارہ ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. وہ بچپن کا دیکھا ہوا خواب, ان مشکلات سے گزر کر بچپن کا دیکھا ہوا خواب, ان پریشانیوں سے گزر کر بچپن کا دیکھا ہوا خواب, بے وطنی کی مصیبتیں اٹھا کر, اپنوں کے ہاتھوں سے زخم کھا کر, بچپن کا دیکھا ہوا خواب مصر کی گلیوں میں بک کر, بچپن کا دیکھا ہوا خواب محلات میں پریشانیاں دیکھ کر, بچپن کا دیکھا ہوا خواب اور جیل و بند کی سہولتیں برداشت کرنے کے بعد, بچپن کا دیکھا ہوا خواب آج عرش مصر کے شہر اور عرش پہ پورا ہو رہا ہے.
نعرہ تکبیر صحابہ.
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ خواب تو چند گھڑیوں میں دیکھا جاتا ہے لیکن وہ پورا ایک عرصے کے بعد ہوتا ہے, اور ہمیشہ جن خوابوں کی تعبیر عمدہ ہوتی ہے, جو خواب شرمندہ تعبیر ہوتے ہیں, وہ خواب تعبیر کے مراحل تک پہنچنے سے پہلے پہلے اپنے اندر بڑی کیفیات, بڑے مصائب و آلام اور بڑی پریشانیاں اپنے دامن میں لے کر آتے ہیں. میرے بھائی, ایک خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, قرآن پاک میں اس کا بھی تذکرہ ہے. آپ نے خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, محلقین رؤوسکم ومقصرین, کوئی عمرے سے فارغ ہو کر سر کا حلق کرا رہا ہے یعنی سر منڈوا رہا ہے, کوئی عمرے سے فارغ ہو کر سر کا قصر کرا رہا ہے یعنی بال کٹوا رہا ہے. پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. خواب دیکھا, آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے چلو عمرہ کے لیے, خواب کے اوپر عمل کرنے کے لیے چل پڑے. بظاہر ایسے محسوس ہوتا تھا
کہ رات کا دیکھا ہوا خواب اسی سفر میں پورا ہو جائے گا، لیکن منشاء خداوندی تھی کہ اسی سفر میں پورا نہیں ہوگا. خواب کے بعد کچھ زمانہ آتا ہے جس میں مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے. 300 میل کا سفر کر کے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، وہاں جا کر پتا چلا کہ مکہ کے مشرکوں نے تہیہ کر لیا کہ مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. مذاکرات کا دور چلا، بلاخر یہ طے کیا ابھی واپس چلیں گے، اور مکہ کے قریب پہنچ کر احرام کھول دیے گئے، قربانی کے جانور ذبح کر دیے گئے. آپ بتلائیں دلوں پہ کیا کیفیت گزرتی ہوگی جب کئی روز کا سفر کر کے مکہ کے کرم میں پہنچ گئے، اور تعداد بھی اللہ کے فضل سے 1500 ہے، قوت طاقت شوکت بھی موجود ہے، چاہے تو جرت کے ساتھ مکہ کی وادیوں میں داخل ہو سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ نے فرمایا میں حرم کے تقدس کو پامال نہیں کرتا، آج حرم کے تقدس کے لیے یہ جو شرط پیش کریں گے میں اسے منظور کر لوں گا. اور مشرکین مکہ نے شرائط کیا پیش کی؟ شرائط پیش کی آپ اس سال واپس چلے جائیں. شرائط نمبر 2، کوئی کافر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے آپ واپس کریں گے. شرائط نمبر 3، کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر ہمارے پاس آئے ہم واپس نہیں کریں گے. ابھی شرائط لکھی جا رہی تھی، دستخط نہیں ہوئے، یہ دستاویز مکمل نہیں ہوئی. کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان زنجیروں میں جکڑا ہوا، ایک نوجوان بیڑیاں پہنے ہوئے زنجیریں اور بیڑیاں گھسیٹتا ہوا پیغمبر کی خدمت میں آ گیا، اور اس نوجوان کا نام ہے ابو جندل. پیغمبر کے قدموں میں گر کر تڑپ تڑپ کے بوسے لیتے ہوئے کہتے اللہ کے رسول، ایمان لانے کی بدعش میں، کلمہ پڑھنے کے جرم میں میرے گھر والوں نے مجھے زنجیروں سے باندھ دیا تھا، میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھی تاکہ میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ سکوں، آج آپ کی خبر پائی ہے زنجیریں توڑوا کے آ چکا ہوں، اور 10 بستہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے واپس نہ کرنا، مجھے واپس نہ کرنا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اسی ابو جندل کا باپ عروہ ابن مسعود وہ ڈٹ گیا، وہ دستاویز میں شامل تھا، مشرکین مکہ کی طرف سے سفیر تھا، اس نے کہا نہیں یہ شرط لکھ دی گئی ہے کہ آپ واپس کریں گے. آپ نے فرمایا ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی دستخط نہیں ہوئے، ابھی سودے کی بات چل رہی ہے، سودا طے تو نہیں ہوا. اس نے کہا پھر آپ کے ساتھ ہم کوئی سودے، آپ کے ساتھ ہم کوئی دستاویز نہیں کر لکھتے، کوئی ہمارا وعدہ نہیں ہے. اس کے اوپر ڈٹ گیا. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ اب اللہ کے رسول کیا فیصلہ کرتے ہیں. جو نوجوان دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی توحید پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینے کے جرم میں بیڑیوں اور زنجیروں کو کاٹ کر خود پیغمبر کے پہلو میں کھڑا ہوا ہو، کیا اب اس کو واپس کر دیا جائے گا؟ جبکہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جسے پہلے ہی پیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اب جب اس کا والد لے کر جائے گا تو اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ اب جب اسے والد کے ساتھ بھیجا جائے گا وہ کس ظلم و ستم کا شکار ہوگا؟ کیا انداز ہوگا جب اس کا باپ ڈٹ گیا اور کہا میں کوئی تجویز اور آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ابھی پہلی شک کے طور پہ میرے بیٹے کو واپس بھیجنا ہوگا. تو رسول اللہ نے فرمایا چلو یہ بھی منظور ہے، یہ بھی آپ کا اتنا فرمانا تھا. صحابہ کرام گھٹنوں کے بل گر پڑے، آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں بہ نکلی، اور بعض صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل حق پر ہے. کیا دین حق نہیں ہے؟ کیا آپ نے جو خواب دیکھا وہ خواب صحیح نہیں تھا؟ فرمایا بالکل صحیح ہے. پھر اتنا دب کر اتنا جھک کر آپ سلو کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا خاموش رہو، نبی جو کرتا ہے رب کے حکم سے کرتا ہے، اور آج میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ بیت اللہ کے تقدس کے تحفظ کے لیے مجھے اگر جھک کر بھی صلح کرنی پڑے تو میں کر جاؤں گا. چنانچہ آپ ابو جندل کو واپس بھیج دیا، فرمایا احرام کھول لو. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، میں بھی حیرت ہوں کیا کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آ کر زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کیا بات ہے، میں کہتا ہوں احرام کھول لو، اور وہ میری بات سنتے ہیں اور میری طرف دیکھ رہے ہیں. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام اس وقت حیرت و استعجاب میں مبتلا ہیں، آپ کے ساتھیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو یہ سمجھ کر نکلے تھے کہ آپ کو خواب آ چکے ہیں تو اس کی تعبیر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جائیں گے. وہ تو یہ یقین کر کے چلے تھے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سر مڑوا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ عمرہ کر رہے ہیں. وہ تو گھروں سے اس نیت سے چلے تھے کہ عمرہ کر کے لوٹیں گے، طواف کر کے لوٹے تھے. اور یہ تو وہ لوگ تھے جو کئی سال پہلے مکہ سے نکالے گئے تھے. جو آدمی 10 سال کے بعد اپنے گھر کی طرف جائے، 6 سال کے بعد اپنے گھر کی طرف جائے، اس کی تمنائیں آرزوئیں اور اس کے دل کی خواہشات، اور پھر جب مسلمان بیت اللہ کی طرف جائے اور جائے بھی پیغمبر کے ساتھ مل کر. اس لیے آپ نے جو کچھ معاہدہ فرمایا ہے اس کے اوپر پوری آپ کی جماعت آپ کے ساتھ ہی متحیر و پریشان ہیں، بظاہر انہیں سمجھ نہیں آ رہا. آپ ایسا کیجئے، سب کے سامنے جا کر آپ اپنا احرام کھول دیں. حضور آئے اور آپ نے اپنا احرام اتارا اور آپ نے کپڑے بدلے کہ میں احرام اتار رہا ہوں، میں کپڑے بدل رہا ہوں. جب حضور نے احرام اتارا تو صحابہ نے بھی اتار دیے، صحابہ نے بھی اتار دیے، کوئی چونے چرا نہیں. اور اسی موقع پر ایک اور واقعہ پیش آ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی اور اس کے اوپر آپ نے بیعت رضوان لی. یہ سارا واقعہ اس وادی میں پیش آیا، بوجھل دل کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ، مایوسی اور پریشانی کی گٹھائیں چھائی ہوئی ہیں. اس انداز میں جب فرمایا کہ واپس چلو، کیا جماعت ہے صحابہ کرام کی اٹھے اور واپس چل پڑے. میرے بھائیو، کہنا بہت آسان ہے، اندازہ تو لگاؤ. 300 میل کا سفر کر کے تمام کیفیات کو دیکھ کر الٹے پاؤں واپس چل پڑنا، اور کوئی لبوں پہ مہرے، لبوں پر شکایت نہیں ہے، کوئی لبوں پر حرف التجا نہیں ہے، اور چہروں پر کسی قسم کے کوئی احتجاج کے آثار نہیں ہے. پیغمبر کے حکم پر اپنا سر نگو کرتے ہوئے جب واپس چلے تو اعلان ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہم نے آپ کا صبر دیکھ لیا، ہم نے آپ کی رضا دیکھ لی، ہم نے آپ کی کیفیت دیکھ لی، ہم نے آپ کے صحابہ کی جان ساری دیکھ لی. اے میرے پیغمبر، اس جان ساری کو دیکھنے کے بعد، اس صبر و رضا کے انداز کو ملاحظہ کرنے کے بعد، اب میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے فتح مبین آپ کو عطا کر چھوڑی ہے، فتح مبین آپ کو عطا کر چھوڑی ہے. واپس آئے، 2 سال کے بعد اللہ نے مکہ عطا فرما دیا. آج آ رہے تھے تو اس انداز میں کہ مکہ والوں سے معاہدہ کر رہے ہیں، ابھی 2 سال نہیں گزرے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو مکہ والوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ راستے روک لیں. میں عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ 2 واقعات آپ کے سامنے اس لیے عرض کیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، اور فطرتی طور پر یہ ایک اصول ہے کہ خواب کو ایک رات میں دیکھا جاتا ہے، تعبیریں صدیوں بعد نکلتی ہیں، منصوبہ تو چند گھنٹوں میں بنایا جاتا ہے، پائے تکمیل کے لیے بڑی آزمائش درکار ہوتی ہے، نقشہ تو چند دنوں میں بنا لیا جاتا ہے، عمارتیں مکمل بڑی مشکل سے ہوا کرتی ہیں. میرے بھائیو، اس پوری ابتدائیہ اور مقدمہ کو بیان کرنے کے بعد اب میں عرض کرتا ہوں، ایک خواب حق نواز شہید نے بھی دیکھا تھا، ایک خواب حق نواز شہید نے بھی دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ میں اس ملک میں، وہ خواب یہ تھا کہ میں اس دھرتی پر وہ قانون بنوا دینا چاہتا ہوں کہ جس قانون کے ذریعے اصحاب رسول کے دشمن کی زبان پہ لگام چڑھا دی جائے، جس قانون کے ذریعے پیغمبر کے دشمن کو تخت اعلان پہ لٹکا دیا جائے، جس قانون کے ذریعے پیغمبر کے صحابہ کے دشمن کو دنیا کے سامنے اس کا کفر ننگا کر دیا جائے، ایک ایک آدمی اس کے کفر ارتداد سے مطلع ہو جائے۔ اور خواب 7 سال پہلے دیکھا تھا، خواب دیکھنے کے بعد پھر مساحت دیکھے، خواب دیکھنے کے بعد پیشاہیہ دیکھی، خواب دیکھنے کے بعد مادر داد بہانا ہو کر مارے کھائی ہے، خواب دیکھنے کے بعد الٹا لڑک گئے ہیں، خواب دیکھنے کے بعد گولیوں کا سامنا کیے، خواب دیکھنے کے بعد مقدمات کی بھوار آئی ہے، خواب دیکھنے کے بعد مصیبت برداشت کی ہے، دکھ برداشت کیے ہے، وہ چلے گئے، اسحاق چلے گئے، مختار چلے گئے، پنجو چلے گئے، سینکڑوں لوگ جماعت چلے گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں چلے گئے۔ خواب پورا ہو رہا ہے،
نانا جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔
تو میں آج پچھلے جمعے یہ خبر آپ کو نہیں سنا سکا، آج یہ خبر سنانا چاہتا ہوں۔ جنگی شہید کا خواب پورا ہونے والا ہے، جنگی شہید کا خواب میرے بھائیوں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کرتا نام اسے صحابہ بل پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے میں نے لیاقت بلوچ، مولانا محمد سعید کاظمی نے ابتدائیہ کلمات کے ساتھ جب بل پہ بحث کا آغاز کیا تو پاکستان کے وزیر قانون چودھری عبدالغفور نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ بل پہ آغاز نہ کریں، ہم اس بل کی مخالفت نہیں کرتے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر یہ بل پاس کرا کر آپ کا مطالبہ پورا کرتے ہیں۔
نعرہ تکبیر۔
چنانچہ اس وقت اسمبلی کو جو چلا رہے تھے، اسمبلی کو چلانے والے چیئرمین غلام محمد تیوانا، یہ وہ شخص ہے جس کے اس بل کی تائید میں دستخط موجود ہے، وہ خود اسمبلی کو چلا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب، میں رولنگ دیتا ہوں، یعنی میں آرڈر کرتا ہوں، آپ ان 45 ارکان کو خط لکھیں، دعوت نامے بھیجیں، ان کو بلائیں، اور میں آپ کو پابند کرتا ہوں کہ آئندہ اجلاس سے پہلے پہلے اس بل کے بارے میں ہاں یا نہ کا جواب دو، یا ہاں کرو یا نہ کرو۔ میرے بھائیو، ایک طرف سے قانونی طرز عمل اور قانونی طریقہ کار کے مطابق ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور دوسری طرف سے اس بل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے پنجاب کی بستی بستی، کریا کریا میں اس بل کی آواز کی گونج پیدا کرنے کے لیے، اور اس بل کی حمایت میں، اس بل کے تعاون میں، اس موقف پر تائید میں پاکستان کی عوام کو تیار کرنے کے لیے پہلے موقع کے طور پر 5 فروری سے 7 کباس سے کاروان نبوسے صحابہ چل رہا ہے، جو 8 دن کا سفر کر کے 12 فروری کو اسلام آباد میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج میں اپنی تمام تر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کاروانِ ناموسِ صحابہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اس اسٹیج سے میں حکومت وقت کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کاروان کوئی لاگ مارچ نہیں ہے, کوئی لاگ مارچ
نہیں ہے.
یہ کارواں اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے ہے, یہ کارواں عوام کی بیداری کے لیے ہے. اس کارواں کا مقصد پاکستان کی عوام کے شعور کو بیدار کر کے, ناموس صحابہ بل کی اہمیت کو اجاگر کر کے, ان کی حمایت اور ان کی توقعات اور خواہشات کو اور ان کے تعاون کو حاصل کرنا ہے. آپ اسے سیاسی کارواں مت سمجھے, یہ کسی سیاسی کارواں سے مشابہ نہیں ہے اور اس کے کوئی ناپاک سیاسی عزائم کوئی نہیں. خالصتاً مذہبی, خالصتاً دینی, خالصتاً ایمانی جذبات پر مبنی یہ کارواں ہے. اس لیے کسی کی غلط رپورٹنگ پر اور بعض رپورٹ کے جس کا سرا سے کوئی وجود نہیں ہوتا, جیسا کہ حق نواز شہید کانفرنس جو 2 اپریل کو اسلام آباد میں ہوئی, اس کے بارے میں پاکستان کی اکثر ایجنسیوں نے یہ رپورٹ بھیج دی کہ سپاہ صحابہ اسمبلی کا گھراؤ کرنا چاہتی ہے, سپاہ صحابہ توڑ پھوڑ کرنا چاہتی ہے, سپاہ صحابہ آتش زنی اور اس طرح کی دیگر وارداتیں کر کے حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے. لیکن جب تم نے دیکھا یہ کانفرنس ہوئی, ایک گاڑی کا ٹائر بھی اسلام آباد میں برسٹ نہیں ہوا. اسی طرح آج ہم بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات اس لیے کہتا ہوں تاکہ یہ بات ریکارڈ رہے, یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ قبل از وقت کے طور پر یہ ہمارے بیانات, یہ ہماری تقریریں, یہ شواد رہے. کل اگر بلا وجہ بغیر کسی عذر کے یا کوئی غلط الزام لگا کر اس کارواں کو روکنے کی کوشش کی گئی, یہ کارواں رکے گا یا نہیں رکے گا, یہ کارواں چلے گا یا نہیں چلے گا, چلے گا تو کس طرح پرامن چلے گا, اور اگر روکو گے حالات کیسے پیدا ہوں گے, روکو گے نتائج کیا نکلیں گے. اگر جان بوجھ کر اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی گئی, پالیسی طے ہو چکی ہے, ذمہ داری تمہاری ہوگی, ذمہ داری. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اول تو امید ہے کہ ہمارے ان نیک مقاصد کی تکمیل کے لیے جو کارواں کا آغاز کیا جا رہا ہے, مجھے امید ہے گورنمنٹ عقل و خرد کے ناخن لیتے ہوئے ہمارے اس کارواں کو روکنے کے بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھائے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی قدم اٹھانا ہی اٹھانا ہے اور اس قدم کے اٹھانے سے آپ اس سیلاب کو روک لیں گے, تو میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, میں نے اکثر جگہ پر ساتھیوں سے کہا ہے, اپنے آپ کو ذہنی طور پر ایک ایک چلہ کے لیے جیل میں جانے کے واسطے تیار کر لو, جیل میں جانے کے واسطے تیار کر لو. اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ حکومت کی طرف سے اگر یہ کارواں جاری نہیں ہونے دینا چاہتے, اس کارواں کو روکنا چاہتے ہیں, آپ پھر راتوں کو سب خون مار کر گھروں پہ چھاپے مار کر لیڈروں کارکنوں کو پکڑنے کی بجائے سیدھے طور پہ کہہ دیں ہم کاروان کو نہیں نکلنے دیں گے, ہم اعلان کریں گے کہ ہم احتجاجاً گرفتاریاں پیش کرتے ہیں, تم ایک ایک شہر سے گرفتاریاں لو, ہم ایک ایک شہر سے ہزاروں کی تعداد میں گرفتاری دیں گے, اور اتنی گرفتاری دیں گے کہ پورے ملک میں پاکستان کے 45 سال میں ایسی گرفتاری کبھی نہیں دی گئی ہوگی. میرے بھائیو, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جیل میں لوگ جاتے رہتے ہیں اور جھنگ والوں کے لیے کوئی جیل نہیں. میں نے دوسری جگہ بھی کہا, میں نے کہا سپاہ صحابہ والوں, جہاں سپاہ صحابہ میں شامل ہونے کی اور بڑی شرائط ہے, شاید 6 مہینے کے بعد ایک شرط ہم یہ بھی لگا دیں کہ وہ صحابہ کے ناموس کے لیے جیل میں بھی گیا ہو. سپاہ صحابہ میں شامل ہونے کے لیے ایک شرط جیل میں جانا بھی ہے, تاکہ یہ جیل کا ڈر, یہ ہتھکڑی کا ڈر, یہ بیڑی اور پیٹی کا رعب یہ نکل جائے، کوئی جیل میں جاتے ہیں کسی عورت کے لیے، کوئی جیل میں جاتے ہیں ڈکیتی کی وجہ سے، کوئی جیل میں جاتے ہیں جائیداد کے لیے، کوئی دولت پیسے کے لیے جیل میں جاتے ہیں، اور صحابہ رسول کی عزت کے لیے، پیغمبر کے ناموس کے تحفظ کے لیے جیل میں جانا ندامت نہیں، اہم سعادت ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں، این عبادت ہے، گناہ نہیں این عبادت ہے، گناہ نہیں این عبادت ہے. اگر تم کاروان کو روکنا چاہتے ہو تو پھر ہم جیل میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں، جیل میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن یہ جیل میں ہم کیسے جائیں گے، یہ پاکستان کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہوگی. اول تو مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب اس کارواں میں مداخلت نہیں کرے گی، کارواں میں مداخلت نہیں کرے گی، اور اگر کرے گی تو سپاہ صحابہ کیا کرے گی یہ وقت بتائے گا. یہ ہم نے جو تمام پالیسی طے کر لی ہے، یہ تمام باتیں طے ہو چکی ہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم انشاءاللہ وہ کریں گے جسے پوری دنیا دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائے گی. ہم جلاؤ گراؤ نہیں کریں گے، ہم جلاؤ گراؤ، ہم املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم پاکستان کی عوام کو پریشان نہیں کریں گے، اتنا ضرور کریں گے کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا. کاروان ناموس صحابہ انشاءاللہ العزیز سات کا باب سے آئندہ جمعے کو چلے گا، آئندہ جمعے کو چلے گا، اور سات کا باب سے بہاولپور، ملتان، میاں چنو چیچا وطنی اکاڑا، اکاڑا سے سمندری، گوجرا ٹوپا سے جھنگ، جھنگ سے فیصل آباد، چنیوٹ، سرگودا، سرگودا سے شیخوپورہ لاہور، لاہور سے گجرا والا جیلم راول پنڈی سے ہوتا ہوا اس سے اگلے جمعے اسلام آباد میں داخل ہوگا. اسلام آباد میں، اسلام آباد میں جا کر کوئی لال مارچ نہیں، اسلام آباد میں جا کر کوئی اسمبلی کا گھراؤ نہیں، اسلام آباد میں جا کر تاریخی جامع مسجد لال میں جمعہ کے موقع پر اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر دعا کے ساتھ یہ پورا کا پورا کاروان ختم ہو جائے گا، یہ کاروان مکمل ہو جائے گا، اور کاروان کے شرکا پھر امن طور پر گھروں کو لوٹ جائیں گے. میں نے یہ باتیں آج ریکارڈ کے طور پر، آج شہادت کے طور پر، آج اپنی تقریر میں اس لیے کہی ہیں کہ کل اگر کوئی کہے، اسمبلی کے کہے یا اسمبلی کے باہر کہے، یا کوئی الزام لگائے کہ ان کے یہ عزائم تھے، ان کے یہ عزائم تھے، تو میں کہنا چاہتا ہوں ہمارا کوئی غلط عزم نہیں ہے، اور کسی قسم کی کوئی ہماری بدنیتی نہیں ہے، اور نہ ہم اس کاروان کو، اس پوری طاقت کو کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہمارے مقاصد نیک ہیں، ہمارا پروگرام صحیح ہے، اور ہمارے کاروان کو روکنا یہ سراسر زیادتی ہوگی، یہ سراسر، یہ سراسر. اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات سات کا بعد آئندہ جمعہ پہنچ سکے، ان سے میری التماس ہے کہ وہ پہنچ کر وہاں کارواں میں شامل ہوں، اور جو گاڑیاں لے جا سکتے ہیں وہ گاڑیاں لے کر جائیں، اور کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ گاڑیاں اسلام آباد لے جائیے، کار ہے، مزدہ ہے، یہاں تک کہ فلائیں کوچ ہے، کوئی پانچ دس پندرہ بیس سو ساتھی مل کر بس کراتے ہیں، یہ وہاں لے جائیے. اور جو وہاں نہ جا سکیں، سات کا بعد میں شامل نہ ہو سکیں، میری ان سے التماس ہے کہ پھر وہ مرکز سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، مرکز سے اپنا رابطہ جمعہ کے روز رکھیں، اور عین موقع پر بالکل وقتی طور پر اگر کارواں چل پڑا تب بھی آپ کو پتا چل جائے گا، نہ چلا تب بھی آپ کو پتا چل جائے گا، نہ چلا تو پھر کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو موقع پر پتا صرف آپ کو نہیں پورے ملک کو پتا چل جائے گا، پورے ملک کو نہیں رات کو پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ کارواں کو روکنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے. کارواں کو روکنے کے طور پر حکومت کے سامنے سپاہ صحابہ نے پھر احتجاج کا ایک انوکھا اور نیا انداز کیا رکھا ہے. میں پھر کہتا ہوں اس کارواں کو مت روکا جائے، اور انشاءاللہ نہیں روکا جائے گا، یہ کارواں چلے گا تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جنگ کب آ رہا ہے، یہ کارواں جنگ کب آ رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ کاروان 7 تاریخ کو جنگ میں داخل ہو رہا ہے، 7 تاریخ کو جنگ میں ایک رات یہاں رہے گا۔ آپ کا اور میرا، تمام جنگ والوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اس کارواں کو خوش آمدید کہنے کے لیے، اس کارواں کا استقبال کرنے کے لیے اپنے جنگ سے کئی میل باہر نکل کر، بلکہ ٹوپا کی سرحد سے اس کا استقبال کریں گے اور اس کارواں کو جنگ میں لائیں گے۔ رات کو کانفرنس ہوگی، صبح کو کارواں کو الوداع کرنے کے لیے فیصل آباد کی سرحد تک اس کے ساتھ دیہات والے ساتھیوں سے میری اپیل ہے کہ وہ 7 تاریخ کو ٹریکٹر ٹرالیاں، 7 تاریخ کو جس انداز میں بھی ہو سکے اس کارواں میں شامل ہو، کیونکہ یہ وہ کارواں ہے جس میں شامل ہونے والے ایک ایک کارکن، ایک ایک شخص کا صرف ایک جذبہ ہے، صرف ایک انارہ ہے، صرف ایک مطالبہ ہے کہ اصحاب رسول کے ناموس کے تحفظ کے لیے پاکستان میں قانون بنایا جائے اور ناموس صحابہ بل کو منظور، ناموس صحابہ بل کو منظور۔ میرے بھائیو، زندگی میں بڑے کام کرتے ہیں ہم، الیکشن کے لیے بھی چلتے ہیں ہم، چھوٹے چھوٹے مطالبے کے لیے بھی جلوس نکالتے ہیں ہم، چھوٹے چھوٹے حقوق کے لیے بھی مظاہرے کرتے ہیں، لیکن ایک دن اس کارواں میں شامل ہونے کے لیے بھی آپ مختص کریں، ایک دن اس کارواں کے ساتھ چلنے کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو بخش کریں اور تیار رکھیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز یہ کارواں جب جنگ میں آئے گا اس کا تاریخی استقبال کیا جائے گا، اور جب جنگ سے جائے گا تو تاریخی انداز میں اس کو الوداع کیا جائے گا۔ آپ اس سلسلے میں بھرپور تیاری کریں اور مقامی ساتھی، ضلع ساتھیوں سے مضبوط رابطہ کریں تاکہ پروگرام کو حتمی شکل دی جائے، اور آنے والے ساتھیوں کا جو کارواں میں وہاں سے چلے ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز میں بھی اس کارواں کے ساتھ ہوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں جن نوجوانوں نے 8 روز تک کارواں کے ساتھ چلنا ہے کس قدر ان کی قربانی ہے، انہیں خوش آمدید کہنا اور ان کی مہمان نوازی کرنا اور انہیں الوداع کہنا، سمجھتا ہوں میں کہ یہ جنگ والوں کا فرض اولین ہے، ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ ہی کے اس اسٹیج سے، آپ ہی کے اس محراب منبر سے اٹھنے والی آواز نے یہ کارواں تشکیل دیا، آپ ہی کی طرف سے جانے والی آواز نے اس پوری امت کو ایک پلیٹ فارم دیا، یہیں سے اٹھنے والی آواز نے کاروان کی شکل و صورت میں یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اس کا استقبال کرنا اور اسے الوداع کہنا جنگ والوں کا ایک بہت بڑا فرض ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس فرض کو آپ کی طرف سے پورا کیا جائے۔ اب دوسری اہم بات، بعض لوگ جا رہے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ میں ابھی کیا بات بتانے والا ہوں، یہ کیا بھی؟ یہ کچھ پیسے ہیں، یہ کوئی پرس ہے جس کو ہم لے لیں۔ میرے بھائیوں، ایک آپ کا مطالبہ تھا، جھنگ شہر کا ایک مطالبہ تھا، جھنگ صدر اور سٹی کا سوئی گیس تھا نا۔ چنانچہ اس سلسلے میں پرسوں لاہور میں ہماری جو میٹنگ ہوئی اور ہمارے جو رابطے ہوئے، ہمیں کچھ پتا چلا تھا لاہور سے مصدقہ اطلاع کے بعد۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جنگ میں سوئی گیس پہنچانے کا ٹھیکہ ہو چکا ہے، فروری کے آخر یا مارچ کے ابتدائی تاریخوں میں کھدائی باضابطہ شروع ہو جائے گی۔ تو بتلائیے یہ وعدہ بھی پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ 14 کروڑ روپے کا لاگت سے یہ منصوبہ جو مارچ میں شروع ہونے والا ہے، وہ میں نے بار بار اس ذمہ دار افسر سے کہا کہ آپ بتلائیں کہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، اس نے کہا بظاہر بہت حد تک کوئی اب رکاوٹ نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز کام شروع ہو جائے گا اور پھر چند مہینوں میں یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچے گا، اور اس طرح جنگ کا یہ دنیاوی اور جو بنیادی ضروری ایک مسئلہ ہے جو ہماری ضروریات میں شامل ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی سال میں پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ اور بہت سارے زبانیں جو یہ سوال کرتی تھیں، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، ان جوانوں کو ان سوالات کا جواب دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے جب ایک چیز آ جائے گی تو وہ ان کے لیے کافی ہوگی، وہ ان کے لیے کافی ہوگی. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.